بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب البنیان المشیت یہ ترجمہ ہے کتاب البرہان المعیت کا اس کو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے کروایا تھا ترجمہ اور اس ترجمے کا جو ترجمہ یہ مکمل ہو گیا تو جس وقت حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اس کا ملاحظہ فرما رہے تھے تو ایک دن اپنی مجلس خاص میں فرمایا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی کتاب کے ترجمے سے مجھے ایسی خوشی ہوئی جیسی اس کتاب کے ترجمے سے ہوئی اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ سالکین روزانہ بطور ورد کے اس کا مطالعہ کیا کریں اس کتاب میں جو مضامین ہیں وہ سید احمد کبیر رفاعی الحسینی الشافعی قدس سرہ العزیز اور ان کی اصل میں یہ کتاب کا ترجمہ ہے جو برہان المعید ہے جیسا کہ ان کا نام تھا سید احمد کبیر اور ابو العباس کنیت تھی اور محی الدین لقب تھا کیونکہ دین کو زندہ کرنے ان کا زمانہ وہی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا جلتا زمانہ ہے اسی زمانے میں ان کی کئی باتیں عرض کر دی تھیں کل وہ آخری قصہ پھر سے عرض کر دیتا ہوں حق تقریب خداوندی میں یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب میں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مرتبہ عطا کیا گیا تھا جو کسی دوسرے ولی اللہ کو میسر نہ آیا ہوگا آپ علم شریعت و طریقت کے جامع تھے آپ سے بہت سی عجیب باتیں بطور کرامت صادر ہوئیں جن سے آپ کے مرتبے کی شان اور بلندی اور اللہ تعالیٰ کا قرب کا حال معلوم ہوتا ہے سب سے زیادہ نادر اور مشہور کرامت آپ کی یہ ہے کہ جب آپ 555 ہجری میں زیارت بیت اللہ کو تشریف لے گئے تو سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوئے گنبد خضرا کے قریب پہنچ کر آپ نے بآواز بلند کہا السلام علیک یا جدی فوراً روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے ندا آئی کہ وعلیکم السلام یا ولدی اس ندائے مبارک کو سن کر آپ پر وجد طاری ہو گیا اور آپ کے علاوہ جتنے آدمی وہاں موجود تھے سب نے اس آواز کو سنا تھوڑی دیر کے بعد بحالت گریہ روتے ہوئے آپ نے یہ دو شعر پڑھے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جدائی کی حالت میں دوری کی حالت میں تو میں اپنی روح کو روضہ مطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا تھا تاکہ میری طرف سے آپ کی آستانہ بوسی کا شرف حاصل کرے اور جب یہ دولت دیدار مجھے اصالتاً حاصل ہے تو آپ اپنا دست مبارک عطا فرمائیے دیجئے کہ میں اسے بوسہ دے کر عزت حاصل کروں بس اسی وقت قبر مطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے دست مبارک نکلا اور آپ نے اس کو بوسہ دیا اس وقت روضہ مقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 90,000 عاشقان جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشتاقان روض نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع تھا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت سے مشرف ہوئے انہی میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ اور حضرت شیخ ادائی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبد الرزاق حسینی واسطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ بھی موجود تھے اس واقعے کو اس قصص سے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اور آپ کی بہت سی عجیب عجیب کرامتیں ہیں جن کا یہاں ذکر کرنا طوالت کا باعث ہوگا اسی لیے بس اس ایک واقعے پر اکتفا کرتے ہیں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے 66 سال کی عمر میں وفات پائی 578 ہجری میں اندازہ ہے کہ ان کے نماز جنازہ میں تقریباً 9 لاکھ کا مجمع تھا ان کی کتاب سے پڑھنا شروع کر رہا ہوں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدن یرضاہ لذاتی والصلاۃ والسلام علی سید مخلوقاتی ورضی اللہ عن الصحابہ والآل باتباعہم من اہل الشرع والحال والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بزرگو اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونے والوں کا سلوک کا پہلا قدم زہد ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدار اخلاص نیت پر ہے پہلا قدم زہد ہے، یعنی دنیا سے بے رغبت ہو جانا اور آخرت کا مشتاق ہونا، اور اس کی بنیاد تقویٰ ہے. اور تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے، جو کہ علم و حکمت کی چوٹی ہے. اور ان سب کا مدار ارواح و اجسام کے امام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طرح پیروی کرنے پر ہے. اور تابعداری کا پہلا زینہ یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ آپ کی اقتداء کی جائے، خلوص کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جہاد کا ارادہ کرتا ہے اور وہ کچھ دنیا کا مال و متاع بھی چاہتا ہے، تو آپ نے اس سے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے کچھ ثواب نہیں. لوگ اس جواب سے گھبرا گئے اور اس شخص سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سوال دہراؤ، کیونکہ شاید تم اپنے مقصود کو صاف نہیں بیان کر سکے. اس نے پھر عرض کیا، پھر وہی سوال پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کچھ ثواب نہیں. لوگ پھر گھبرا گئے اور سائل سے کہا کہ پھر سوال کر. اس نے تیسری مرتبہ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ دنیا کا کچھ مال و متاع بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ اس کے لیے کچھ ثواب نہیں. اس حدیث کو ثقات نے روایت کیا اور محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث سے اور جو اس کے مثل ہیں، ہم کو معلوم ہو گیا کہ اعمال کا نتیجہ نیت ہی سے اچھا ہوتا ہے اور نیت سے ہی برا ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی نیتوں سے معاملہ کرو اور اپنی حرکات و سکنات میں اس سے ڈرتے رہو. ہماری تو دنیا کی اس قدر نیت ہمارے گلوں میں گھسی ہوئی ہے کہ ہمارے باتوں میں اخلاص دین کی پیدا ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اسی لیے ضرورت ہے اہل اللہ کی صحبت کی اور ان سے اصلاح اپنی کرانے کی، تاکہ دل میں یہ جو سانپ بچھو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو نکلیں. فرماتے ہیں، عقائد کو متشابہات کے ظاہری معنی پر چلنے سے بچاؤ، خواہ وہ کتاب اللہ میں ہوں یا حدیث میں. عقائد کو متشابہات کے ظاہری معنی پر چلنے سے بچاؤ، خواہ وہ کتاب اللہ میں ہوں یا حدیث میں. کیونکہ متشابہات کی ظاہری مراد پر چلنا کفر کی جڑ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ قرآن کی ان آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہ ہیں، لوگوں میں فتنہ برپا کرنے کے لیے اور ان کا مطلب تلاش کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا مطلب اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا. متشابہ کے متعلق تم پر اور ہر مکلف پر یہ لازم ہے کہ اس بات پر ایمان رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو اس نے اپنے بندے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور اس کا مطلب معلوم کرنے کے درپے نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس کا تفصیلی مطلب معلوم کرنے کا مکلف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ جس کی عظمت بہت بڑی ہے فرماتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اور اس کے مطلب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم کامل رکھتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ سب کا سب ہمارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے. پرانے بزرگوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان باتوں سے پاک سمجھتے ہیں جو متشابہات کے ظاہری الفاظ سے سمجھا جاتا ہے، اور جو معنی اس سے مراد ہیں اس میں غور نہیں کرتے، بلکہ اس کو حق تعالیٰ و تقدس کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک عارف سے کسی نے خالق کے متعلق سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ کے سب نام پاکیزہ ہیں. آپ نے سائل سے فرمایا، اگر تو خالق کی ذات کو پوچھنا چاہتا ہے تو اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور اگر اس کی صفات دریافت کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا، اور اس کے برابر کوئی نہیں. اگر اس کا نام پوچھنا چاہتا ہے تو وہ اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اگر اس کے کام کو پوچھنا چاہتا ہے تو وہ ہر دن ایک خاص شان میں ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے اور کسی کو مارتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کر دیتا ہے. یہ جننے پر یاد آیا کہ حدیث شریف ایک ہے، ایسا آئے گا وقت کہ وہ ایک علامت میں سے یہ ہے کہ باندی اور لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. تو ہمارے رحمت علی صدیق صاحب ایک بزرگ تھے, وہ تشریف لائے ہوئے تھے, ان سے پوچھا کہ حضرت اس کا کیسے مطلب یا کیسے ہو سکتا ہے کہ لونڈی یا باندی اپنے آقا کو اور ملکہ کو اپنے آقا کو جنم آقا کو جنے پیدا کرے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پہ حکومت کرے گی. ماں باندی یا کنیز نہیں ہے, نوکرانی نہیں ہے, لیکن شوہروں نے خراب کر دیا. شوہروں نے اس طرح کا رویہ کرتے ہیں بچوں کے سامنے کہ بچے بھی اس کو نوکرانی سمجھتے ہیں, یہ لاؤ یہ لاؤ, نماز لمبی نہ پڑھو, فلاں نہ کرو, نوکرانی تو نہیں, تم کو چاہیے بچوں کو خدمت کرے ماں کی, لیکن ماں کو کہیں گے کہ میری خدمت کر. یہ مطلب ہے اس حدیث شریف کا. لیکن آج کل اتنا عام ہو گیا, قرب قیامت ہے. ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام باتوں کو جو توحید کے متعلق بیان کی گئی ہیں اپنے اس ارشاد میں جمع کر دیا ہے کہ جو شخص اپنے خالق کو پہچاننے کے درپے ہو, اگر اس کی معرفت کسی ایسے موجود پر ختم ہو گئی جس تک اس کا ذہن پہنچ سکتا ہے تو یہ شخص مشبہ ہے. مشبہ 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 ہے. مشبہ وہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق جیسی صفات ثابت کرتا ہے. اگر خالص عدم تک پہنچ کر مطمئن ہو گیا تو یہ معطل ہے. اگر ایسے موجود پر دل کو قرار ہو جس کے پہچاننے سے عاجز ہونے کا دل نے اقرار کر لیا تو یہ موحد ہے, یعنی یہ توحید اس کی صحیح ہے. کیونکہ حق تعالیٰ تو وہی ہے کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہ سکے. اگر کوئی صورت یا کوئی بھی چیز ایسی تصور میں آئی تو حق تعالیٰ تو اس سے پاک ہے, یقیناً وہ حق تعالیٰ کی ذات نہیں ہے. وہ حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, تجھے تو اب اے ماں ورائے تصور, تجھے تو اب اے ماں ورائے تصور, یعنی تصور سے تو بالکل باہر ہے. تجھے تو اب اے ماں ورائے تصور, تصور میں لانے کو جی چاہتا ہے. اسی پہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات کو کوئی تصور میں نہیں لا سکتا. آپ جہاں تک بھی پہنچے, اگر آپ کا ذہن کہیں تک پہنچا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہو سکتی. بزرگوں, اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے عیوب اور مخلوقات جیسی صفات سے منزہ اور پاک سمجھو, اور اللہ تعالیٰ کے حق میں استوا کی تفسیر قرار پکڑنے کے ساتھ نہ کرو. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی مخلوق سے قرار پکڑے. اس قسم کی باتوں سے اپنے عقائد کو پاک اور محفوظ رکھو کہ معاذ اللہ وہ عرش پر اس طرح قرار پکڑے ہوئے ہیں جیسے بعض اجسام دوسرے اجسام پر قرار پکڑتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے. خبردار, اللہ تعالیٰ کے لیے فوقیت یعنی اوپر ہونا اور سفلیت یعنی نیچے ہونا اور مکان ثابت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. یہ تو خیر ہمارے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, اس میں کوئی مذاق نہیں, لیکن عقائد عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتجا سے پاک ہے, اس طرف ہے اس طرف ہے, یہ تو وہی صرف جسم ہی نہیں ہے وہ, تو پھر ادھر یا ادھر کیسے ہو سکتے ہیں. خبردار, اللہ تعالیٰ کے لیے فوقیت اوپر ہونا یا نیچے ہونا اور ان کے لیے کوئی مکان کو ثابت نہ کرنا, اور ہاتھ اور آنکھ اور انسانی اعضا کی طرح اور آمد و رفت کے طریقے پر نزول کے قائل نہ ہونا, کیونکہ کتاب و سنت میں اگر کہیں ایسے الفاظ آئے ہیں جن سے بظاہر یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں تو اسی کتاب و سنت میں اس جیسی دوسری نصوص بھی ہیں جو اصل مقصود کی تائید کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. جسے ایک ہے کہ سورۃ الفجر میں وجاء ربک والملک صفا, اب یہاں ہے وجاء ربک, تیرا تمہارا رب کے بارے میں ہے کہ وہ آئیں گے یا آئے, تو آنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے. تو حکیم الامت نے لکھا ہے کہ آنا تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم چل رہے تھے اور ایک شہر آ گیا تو ایک محاورہ ہے کہ شہر حرکت کرتا ہے. فرمایا کہ جو چیز ہر چیز کا آنا اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا آنا اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے ہوگا, ہمارے جیسے اعتبار سے نہیں ہو سکتا جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ شہر آ گیا تو کیا شہر واقعی حرکت کر کے آ گیا. اسی طرح تفسیر بہت اچھی بیان کی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ یہ ذہن سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تمام پرانے صلحاء کی طرح یوں کہا جائے کہ ہم ان متشابہات کے ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اور مراد کے علم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو کیفیت سے اور مخلوقات کے عیوب سے پاک سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو اپنی صفت بیان فرمائی ہے، ہمارا کام اس کو پڑھ لینا اور خاموش رہنا ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو ان کی تفسیر کا حق نہیں ہے. اگر کوئی کس کی وجہ پوچھے کہ ہم کو کیوں حق نہیں ہے، اس سے کہا جاوے گا کہ پہلے تو اپنی ذات کی حقیقت اور اپنی صفات کی ماہیت اور ذات و صفات کے درمیانی تعلق کی حقیقت بتلا لے، اس کے بعد حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت کی طرف توجہ کرنا. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو ان کی تفسیر کا حق نہیں ہے ان آیات کی جو متشابہات میں کہلاتی ہیں. تم کو چاہیے کہ متشابہات یعنی تشبیہ دینا، تشبیہ دیتی ہوں. کتاب اللہ میں اصل وہی آیات ہیں جو متشابہات میں سے نہیں ہیں، جن کا مطلب واضح ہے اور جو کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی. اعتقاد انہی کے موافق رکھنا چاہیے، اور متشابہات اگر ظاہر میں ان کے خلاف ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ حقیقی مراد ان کی بھی انہی آیات کے مطابق ہے جو محکم ہے، یعنی جو متشابہات میں سے نہیں ہے. جو ہم نے سمجھے ہوں، کیونکہ متشابہات کے متعلق خود قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کی اصلی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ایک شخص نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے الرحمن علی العرش استوا، کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا، اس کے یہ معنی ہے ترجمے میں، اس کا مطلب پوچھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استوا کا ترجمہ تو معلوم ہے، مگر اس کی کیفیت عقل میں نہیں آ سکتی. اس پر ایمان لانا تو واجب ہوا، اور اس کی تحقیق و تفتیش کرنا بدعت ہے، اور میرے خیال میں تو بدعت ہی معلوم ہوتا ہے، تبھی یہ سوال کر رہا ہے. اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو نکال دیا جائے. کسی نے ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں بدون تشبیہ کے، اور تصدیق کرتا ہوں بدون تمثیل کے، اور اس کی حقیقت کے سمجھنے سے اپنے نفس کو عاجز پاتا ہوں، اور اس میں غور کرنے سے پوری طرح نفس کو روکتا ہوں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص یوں کہے کہ میں نہیں جانتا کہ خدا آسمان میں ہے یا زمین میں، وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس کی بات سے وہم ہوتا ہے کہ اس کے خیال میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان ہے، کوئی جگہ معین ہے. اور جو شخص کا وہم بھی دل میں لائے کہ حق تعالیٰ کے لیے مکان ہے، یعنی کوئی خاص جگہ ہے، مشبہ میں ہے، یعنی تشبیہ دینے والے لوگوں میں. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے استوا کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح خبر دی ہے اس کے موافق استوا ثابت ہے، مگر نہ ایسا جیسا انسان کے دل میں خطرہ گزرتا ہے. اور ابن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے میں ہے یا کسی شے سے ہے یا کسی شے پر ہے، وہ مشرک ہو گیا، کیونکہ اگر وہ کسی شے پر ہے تو دوسری شے اس کو اٹھائے ہوئے ہے، اور کسی شے میں ہے تو وہ اس شے میں محصور مقید ہے، اور اگر وہ کسی شے سے ہے تو وہ مخلوق ہے، اور خدا تعالیٰ کا ان تمام غیوب سے پاک ہونا ضروری ہے. بزرگوں، اپنے دلوں سے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈو، باریک باتیں نکالنے اور زبان چلانے سے خدا نہ ملے گا، وہ تو گردن کی رکھ سے زیادہ تمہارے نزدیک ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. دین اخلاص کا نام ہے. جب تم لا الہ الا اللہ کہو تو ایسے اخلاص سے کہو جو اغیار سے اور تشبیہ و کیفیت اور تحلیت اور فوقیت اور قرب و بوت کے خطرات سے بالکل پاک ہو، اور اس کے بعد خالص نیت کے ثمرات حاصل کرو، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، بس جس شخص کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، یعنی اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہجرت کی ہو، تو اس کی ہجرت واقعی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کسی عورت کے لیے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں، بلکہ اسی چیز کی طرف ہے جس کی اس نے ہجرت کی ہے. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے. اپنے اعمال کو ان پانچ ارکان پر مضبوطی کے ساتھ جماؤ جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. نمبر ایک، اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نمبر دو نماز قائم کرنا، اور نمبر تین زکات دینا، اور نمبر چار بیت اللہ کا حج کرنا، اور نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا. بدعت سے بچتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہمارے اس دین میں نئی باتیں ایجاد کرے وہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ سے تقوی کے ساتھ بدعت سے بچتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہمارے اس دین میں نئی باتیں ایجاد کرے وہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ سے تقوی کے ساتھ اور مخلوق سے سچائی اور حسن خلق کے ساتھ اور اپنے نفس سے مخالفت کے ساتھ معاملہ کرو. شریعت کی حدود سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے جب کوئی عہد کر لو تو اس کو تم پورا کرو، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو حکم دیا ہے اس کو مضبوط پکڑ لو، اور جس نے منع فرما دیا ہے اس سے باز آ جاؤ. جھوٹ سے بچو، نہ خدا پر جھوٹ لگاؤ نہ مخلوق پر. اپنی بڑائی کا دعویٰ کرنا خدا تعالیٰ پر اور مخلوق پر جھوٹ لگانا ہے. کبریائی جو ہے یہ تو صرف اللہ کا حق ہے. کلام پاک میں ہے کہ کبریائی بس اللہ کے لیے ہے، اور کسی کو حق نہیں ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس کی کبریائی میری چادر ہے اور عزت میرا تہمت ہے، کسی نے اس میں سے حصہ لینا چاہا تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا. یہ ایسی خطرناک چیز ہے. میں اپنے کو سب سے حقیر سمجھو، کبریائی کے قریب بھی نہ جاؤ. کوئی بات ایسی منہ سے کبھی بھول کر بھی نہ نکالو کہ جیسے ہم بڑے ہیں دوسرے چھوٹے ہیں. اپنی بڑائی کا دعویٰ کرنا خدا تعالیٰ پر اور مخلوق پر جھوٹ لگانا ہے. بندگی پوری یہ ہے کہ مقام عبدیت کو پہچانے. دین یہ ہے کہ احکام پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچے، اور دونوں میں عاجزی اور انکسار اختیار کرے. احکام کی تعمیل اور گناہوں سے بچنے کے بعد اپنے کو بزرگ اور متقی نہ سمجھے. کون سمجھ سکتا ہے بیوقوف؟ کہاں کے بزرگ، کہاں کے متقی؟ اپنی حقیقت تو جانتے ہیں آپ، کہاں کے متقی؟ احکام پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے، اور ممنوعات سے بچنا اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہوتا ہے. بدون اعمال کے قرب کی خواہش کرنا محال اور سخت محال کی طلب ہے. بے باکی سے کے ساتھ خوف کا دعویٰ کرنا فضیحت اور رسوائی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفس اور خواہش نفس کے ساتھ نہ چلو. جو شخص نفسانیت کو ساتھ لے کر اس راہ میں چلتا ہے وہ پہلے ہی قدم میں کھو جاتا ہے. بزرگو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بہت بڑا سمجھو. آپ ہی واسطہ ہیں مخلوق اور حق تعالیٰ کے درمیان میں. آپ ہی نے خالق و مخلوق کا فرق بتلایا. آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مخلوق الہی میں سب سے زیادہ کامل ہیں، اللہ کے پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں، اللہ کی طرف راستہ بتلانے والے، اللہ کی طرف سب کو بلانے والے، اللہ کی خبریں سنانے والے، اللہ کی باتیں معلوم کرنے والے ہیں. آپ ہی سب کے لیے بارگاہ رحمانی کا دروازہ اور دربار سمدیت میں سب کا وسیلہ ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا وہ اللہ سے مل گیا، جو آپ سے جدا ہو گیا اللہ تعالیٰ سے جدا ہو گیا. آپ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. شریعت کے تابع ہو جائے. بزرگوں، خوب جان لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وفات کے بعد بھی اسی طرح باقی ہے جیسی آپ کی حیات میں تھی، اور قیامت تک باقی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ زمین کا اور اس کے اوپر جو کچھ ہے سب کا وارث ہو جائے. تمام مخلوق قیامت تک آپ ہی کی شریعت کی مکلف ہے، جس نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور آپ کا معجزہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یعنی کلام پاک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمام جن اور انس اکٹھے ہو کر اس بات کی کوشش کریں کہ اس قرآن کا مثل بنا لائیں تو وہ اس کا مثل نہ لا سکیں گے. بزرگو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیثوں کو رد کیا وہ ایسا ہی ہے جیسا کسی نے کلام اللہ کو رد کیا. دیکھیے وہی بات ہے جو میں نے آپ کو کل عرض کیا تھا. بزرگو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیثوں کو رد کیا وہ ایسا ہی ہے جیسا کسی نے کلام اللہ کو رد کیا. اس پہ کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب نے مجھے خط لکھا تھا ایک مرتبہ کہ مجھے یہ بتائیے کہ کلام پاک کی کس آیت سے موسیقی کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے. تو میں نے اس کو یہ لکھا کہ بھائی، ہمارے ہاں کلام پاک سے بھی مسائل براہ راست نکالے جاتے ہیں. لیکن صرف کلام پاک تک نہیں ہے بلکہ ہمارے فقہی مسائل چار اس کے ذریعے ہیں اور چاروں یکساں ہیں ہمارے لیے. قرآن میں سے نکل آئے یا حدیث شریف سے نکل آئے یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مل کے کہہ دیا کہ ہاں یہ معنی ہے, یہ مسئلہ ہے, تو بھی وہ ہمارے لیے قرآن و حدیثی کی طرح ہے. اور یا پھر ائمہ مجتہدین نے کہہ دیا کہ یوں مسئلہ ہے, تو چونکہ وہ بھی قرآن اور حدیث اور صحابہ ہی میں سے نکال رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ویسے ہی, یہ لکھ کے اس کو بھیج دیا. تو پھر دوبارہ خط آیا کہ نہیں, میرا دوست یہ پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کلام پاک سے ساتھ ثابت ہوتا کہ موسیقی حرام ہے. تو اس وقت میں نے اس کو جوش میں آ کر یوں لکھ دیا کہ اس بدبخت کو کہہ دے کہ وہ کمبخت ملعون ہے, منحوس, اس طرح کے الفاظ لکھے, جو صحیح حدیث شریف ہونے کے بعد یہ کہے کہ کلام اللہ کی آیت لے کر آؤ. کیونکہ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ گویا نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ کچھ بتلاتے تھے. جواب بھیج دیا اس کو. جواب بھیجنے کے بعد اب مجھے اندازہ ہوا کہ اتنا سخت جواب ایک طالب کو جو دین پہ چلنا چاہ رہا ہے, وہ بیچارہ خط لکھ رہا ہے اور اس کو اتنا سخت جواب, ملعون اور منحوس اور پتہ نہیں کیا کیا. میں نے کہا اب کریں کیا, تو ہاتھ اس نے خط جو گیا تو خط تو چلا گیا, کلک سینڈ کرو اور وہ خط نکل کے چلا جاتا ہے, یا ڈاک میں ڈال دیا تو وہ چلا گیا, اب آپ واپس نہیں لا سکتے اس خط کو, تیر کی طرح سے خط واپس نہیں آتا. مجھے فکر ہو گئی کہ اللہ یہ تو غلط ہے, ایک طالب کو راستہ بتانا تھا نہ کہ اس کو اتنا سختی سے. تو پھر میں نے اپنے حضرت نواب علی خان قاسم صاحب, میرے شیخ تھے اس زمانے میں, ان کو خط لکھا فوراً کہ حضرت یہ خط لکھ دیا ہے, اب بتائیے اتنی سختی کا معاملہ میں نے کر دیا. تو حضرت نے خط میں جہاں یہ میں نے لکھا تھا کہ پہلے خط کے جواب میں میں نے یہ کہا تھا کہ چار جگہوں سے مسائل نکلتے ہیں, اس پہ نشان لگا کے لکھا کہ یہ جواب عالمانہ ہے, جو اس میں ذکر تھا ان کا اجماع صحابہ کا اور حدیث کا اور قرآن کا اور ائمہ مجتہدین کا. اور جہاں میں نے یہ لکھا تھا کہ وہ کمبخت ملعون ہے جو یہ کہتا ہے, تو اس پہ حضرت نے نشان لگایا اور لکھا یہ جواب عاشقانہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے محبت ہوگی, جس کو دین سے محبت ہوگی, وہ برداشت کہاں کر سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ.